الحمد لله احمد الله سبحانه وتعالى واستعينه واستغفره واتوب اليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. اس دنیا میں ہم بحیثیت ایک انسان کے جو جی رہے ہیں, اگر ہم ذرا اپنے آپ کا اور اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو محسوس یہ ہوتا ہے اور یقین بھی آتا ہے کہ واقعی اللہ ہم پر بڑا مہربان ہے, اور اس نے اس قدر ہم پر مہربانیاں کی ہیں کہ جن کو اگر ہم شمار کرنے بیٹھ جائیں تو ہم نہ کر سکیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, انسانوں جو کچھ تم نے اپنے رب سے مانگا اور جو نہیں مانگا وہ اللہ نے تمہیں دے دیا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں مانگتے, اللہ کے علم میں ہے کہ وہ چیزیں میری ضرورت کی ہیں, اللہ تعالیٰ وہ بھی دے دیتا ہے, اس کا بھی بندوبست اس نے کر رکھا ہوتا ہے. اور کچھ ایسی ہیں جو میں مانگتا ہوں اللہ وہ بھی دے دیتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ, یہ اللہ کی جو عنایات ایک ایک انسان پر اللہ نے کی ہیں, اگر ان کو انسان شمار کرنے بیٹھ جائے تو فلا تحصوها, تو ان کا تم شمار نہیں کر سکو گے. اللہ کی واقعی بہت ہی عنایات ہیں ہم انسانوں پر کہ اس نے ہمیں وہ کچھ دیا جو ہم نے چاہا, جو ہماری ضرورت کا تھا مگر ہم کہہ نہیں سکے, مگر اس نے پہلے سے ہی اس کا بندوبست کر دیا. یہ عنایات جب ہوتی ہیں تو ایک اچھے انسان کا کیا فرض بنتا ہے, وہ ان عنایات کو پا کے کیا کرتا ہے, کیا اتراتا ہے, کیا دوسروں پر فخر کرتا ہے, یا ان عنایات کو پا کے وہ اللہ کی جناب میں سر بسجود ہوتا ہے اور اس کا دل کی گہرائی سے شکر ادا کرتا ہے. یہ اصل سوال ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے کہ میں نے اتنا کچھ دیا لیکن انسان شکر نہیں کرتا, وہ ناشکرا ہے. ان الانسان لظلوم کفار, بڑا ظالم بھی ہے. یعنی ان نعمتوں کو پا کے میری عنایات کو حاصل کرنے کے بعد ان کا صحیح استعمال نہیں کرتا, بڑی زیادتی کرتا ہے, اور پھر جب وہ نعمتیں پاتا ہے تو اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا اللہ تیرا شکر ہے, بڑا ناشکرا ہے. یہ شکوہ ہے اللہ کا ہم انسانوں سے کہ دیتا میں ہوں, سب کچھ دے دیتا ہوں, مگر انسان اتنی تکلیف نہیں کرتا کہ زبان سے یہ کہہ دے اللہ تیرا شکر ہے, یا کم از کم ان نعمتوں کو پانے کے بعد یہ سوچ لے کہ اللہ نے یہ جو نعمتیں دے رکھی ہیں اگر یہ مجھ سے چھین لے تو کون ہے جو مجھے یہ نعمتیں واپس کر سکتا ہو. اس معاملے میں بھی انسان اپنے تن بدن سے, اپنے عمل سے یہ ثابت نہیں کرتا کہ اللہ تیری دی ہوئی ان آیات کا میں صحیح استعمال کر رہا ہوں, بلکہ غلط استعمال کرتا ہے. اس لیے عنایتیں تو بہت ہیں, سب سے بڑی عنایت یہ اللہ کا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو عطا کیا ہے, یقین مانیے اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے, بہت بڑی عنایت ہے. کہ اس نے ہمیں گمراہی سے نکال کے، ضلالت سے نکال کے، تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لگا دیا. ایک ایسی روشنی دی ہے کہ یخرجکم من الظلمات الی النور، کہ اس روشنی سے اللہ تعالیٰ تم انسانوں کو تاریکیوں سے نکالتا ہے اور روشنی کی طرف لے جاتا ہے. یہ تاریکیاں کیا ہیں؟ یہ بھٹکی ہوئی باتیں، وہ عمل جو دوسرے انسانوں کو تکلیف دیں، یہ تاریکیاں ہیں. وہ عمل جو دوسرے انسانوں کو اذیت پہنچائیں اور اسی طرح اس کو، یعنی اتنی تکلیف ہو دوسرے انسان کو مجھ سے، کہ یہ بھی ایک تاریکی ہے. ایسی تاریکیوں سے دین نکالتا ہے، کوئی اور نہیں نکالتا. والد کی نصیحت، بزرگوں کی نصیحت نہیں نکالتی جتنا دین نکالتا ہے. اللہ کی پہچان بہت بڑا علم ہے، بہت بڑی عنایت ہے، ورنہ جنہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا ان کو دیکھیے کس طرح وہ بھٹکے ہوئے ہیں. جگہ جگہ انہوں نے اپنے ماتھے کو ٹیکا ہے. اور پھر رسول، اس کی آمد اور اس کے بہترین اسوہ حسنہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ کم ہے کیا؟ آپ کے مقابل میں دنیا کی کوئی شخصیت لائی جا سکتی ہے کہ جس کو کھڑا کر کے یہ دعوے سے کہا جائے کہ واقعی یہ وہ شخصیت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کی ہے، اور اس کی بھی اطاعت کی جا سکتی ہے اور اس کو بھی فالو کیا جا سکتا ہے؟ حقیقت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے، اگر قرب قیامت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو جائیں اور تم مجھے چھوڑ کے ان کو فالو کرنے لگ جاؤ بالفرض، تو لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے. آپ نے تو یہاں تک فرمایا. اور ویسے بھی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلات والتسلیم کو ہم نبی علیہ الصلات والتسلیم کے مقابل میں نہیں لا سکتے. آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے نبی علیہ السلام کا، وہ اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلات والتسلیم کی سیرت اور آپ کی شخصیت ہمارے لیے، امت کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے. ایک مثال لے لیجیے، صرف ایک مثال، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلات والتسلیم کی اگر ساری زندگی انسانوں کے لیے بہترین اسوہ ہو، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی شادی نہیں کی. شادی نہ کیجئے، یہ سنت بنا لیجئے، لیکن نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی ہے کہ جس میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں، سب ضرورتیں ملتی ہیں. بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا رسول بھی، لیکن اس کو پا کے بھی آج ہم لوگ اجتماعی طور پر جو ثابت کر رہے ہیں، اللہ تیری طرف سے یہ جو عنایتیں ہیں دین کی، رسول کی، قرآن کی، ہم اس کے کھلے ناشکر ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ان کفار کو جو مکہ میں آباد تھے اور نبی علیہ الصلات والتسلیم ان میں بحثیت ایک رسول کے جب کھڑے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صادق بھی کہتے، امین بھی کہتے، اور نبی علیہ الصلات والتسلیم کو توقع نہیں تھی کہ جو معاشرہ مجھے اتنی عزت دیتا ہے، کیا ایک وقت آئے گا کہ وہ مجھے مجبور کر دے گا کہ یہاں سے نکل جاؤں؟ اور اللہ نے ایسے معاشرے کے افراد کے لیے کہا، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا فاحلوا قومهم دار البوار، کیا تم نے ایسے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو اللہ نے اپنی بڑی نعمت دی رسول کی صورت میں، اور انہوں نے اس کا انکار کر کے اللہ کی اس نعمت کا انکار کر دیا، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادتی کی کہ آپ پر الزام لگائے، آپ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا اور آپ کو نہ مانا، اور اپنی قوم کو بھی اس پر مجبور کیا اور قوم کو ہلاکت اور تباہی کے گڑھے کی طرف لے گئے. نعمت ہے رسول، اس رسول کو اگر ہم چھوڑ دیں تو تباہی ہے، ہلاکت ہے، بہت بڑی نعمت. اس کو پا کے بھی اللہ کا ہم شکر ادا کر سکتے تھے، مگر یقین مانیے ہمارے حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہم رسول کی تعلیمات سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، نہیں پسند کرتے ہم. یہ بہت بڑی ناشکری ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون، کہ مومنو ایسی نعمتوں کو پا کے میرا شکر ادا کیا کرو، ناشکری نہ کیا کرو، کیونکہ ناشکری قوم کو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے جو اللہ اس کو دے چکا ہوتا ہے. اور رسول جیسی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. آج ایسی قیادت کسی امت کے پاس نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. الفاظ یہ چاہیے اللہ تعالیٰ کو دل کی گہرائی سے کہ اللہ تیری یہ نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، تیری نعمتوں کو ہم نے پایا، تیرا بہت شکر، بہت شکر. اور شکر صرف زبان سے نہیں، انسان اپنے عمل سے بھی، اپنے دل سے بھی ثابت کر کے دکھایا کہ ہاں واقعی اس نعمت کا میں صحیح استعمال کر رہا ہوں. اور اللہ دیکھتے ہیں کہ بندہ کس طرح میری نعمت کا استعمال کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا، جو اپنی سنتیں بتائیں، کیا آپ کے اس طور طریقے سے بہتر کسی اور کا طور طریقہ ہے یا ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مگر آج ہماری میجورٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو پسند نہیں کرتی. ہماری شادیاں ہوں اور اس کی رسمیں دیکھیں اور اس میں اپنے رواج دیکھیں، یہ کون سا ایسا طریقہ ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے؟ اور اللہ کے رسول یہاں تک فرماتے ہیں وَاللَّا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِي وَوَلَدِي وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور تم میں تو کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہو ہی نہیں سکتا، جب تک کہ میں اس کو اس کی اپنی ذات، اس کے اپنے والد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں. وہ محبت کہاں ہے؟ آپ شادی کے بارے میں انتہائی سادہ ہوں، سادگی کو آپ رواج دیں. آپ رسم و رواج جو جاہلی دور کے تھے ان کو اتارنے کے لیے آئے اور آپ نے اتارے، ورنہ شادیوں پر، میت پر جو ان کی رسمیں تھیں، جو ان کے رواج تھے، وہ روایات بن چکی تھی. اور ان روایات میں وہ ایسے جکڑے ہوئے تھے، اتنے بوجھ اپنے اوپر لادے ہوئے تھے کہ ان کے لیے ناممکن تھا کہ ان روایات سے یا ان کسٹم سے وہ نکلے. لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ایسے مسلمانوں کو دین سمجھایا اور ان کے لیے دین بڑا آسان کر کے ان کے ان بوجھوں سے اتارا، آزاد کیا. آج ہم انہی بوجھوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں. ہماری شادیاں اور اس میں پہلے رسمیں، نکاح سے پہلے کئی دنوں کی رسمیں، اور اس میں فضول خرچیاں، اور پھر اس میں بے حیائیاں، بد اخلاقیاں، یہ ساری چیزیں، یہ کیا ہیں؟ یہ کون سی سنت ہے؟ کون سا طریقہ ہے رسول کا؟ کون سا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تیرے رسول کو پا کے ہم بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں؟ تو قوم تو وہ خوش ہوتی ہے جو اپنی قیادت کے مطابق، کہے کے مطابق چلے. خوشی کا حق تو اسی کو پہنچتا ہے. وہی فخر سے کہہ سکتی ہے کہ یہ ہمارے قائد ہیں. مگر قیادت کو ایک بنا کے اوپر بٹھا دینا اور وہ جو کہے اس کی بات نہ سننا، یہ کون سی شکر گزاری ہے؟ کون سا تعلق ہے؟ یعنی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جیب سے ایک پیسہ نکلتا، لیکن ان فضول رسموں کے لیے لاکھوں روپے، چاہے بینک سے قرض ہی لینا پڑے سود پہ، وہ ہم نے خرچ کرنے ہیں صرف اس لیے کہ ناک معاشرے میں اونچی رہے، برادری کے لوگ ہمیں برا نہ کہیں، کوئی آئے تو وہ یہ نہ کہے کہ جناب تم نے بڑی سادگی سے یہ کام کر دیا، اور لوگ ہمیں بار بار ملامت کریں. لوگوں کا ڈر ہو، اللہ کا نہ ہو. لوگوں سے شرمندگی کا احساس ہو، مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گلکل کو ہم کھڑے ہو جائیں تو وہاں ہمیں شرمندگی کا احساس تک نہ ہو. یہی حال ہماری میتوں کا ہے. ہمارے ہاں فوتگیاں ہوتی ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے. بندہ فوت ہوا، وہ اس نے کیا فوت ہونا تھا؟ ان رسموں نے تو زندہ آدمیوں کو بھی مار دیا، بوجھ تلے ڈال دیا. اور وہ بوجھ کیا ہے؟ یہی رسمیں، جو آ رہا ہے اس کو کھلاؤ اور بہتر سے بہتر کھانا کھلاؤ، اور جو آیا ہے اس کو نہیں کھلا سکے وہ ناراض. کس نے کہا یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دین ہے، دین اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو زندہ انسانوں سے بڑی ہمدردی ہے، آپ کو بڑی ہمدردی ہے. آپ کی تعلیمات دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کسی کے گھر میں میت ہو تو اس کے جتنے بھی دوست احباب اور رشتہ دار ہیں وہ اپنے ہاں کھانا بنائیں اور اس میت والوں کو دیں، یعنی اس کی بیوی، اس کے بچے یا اس کے شوہر. وہ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں آج وہ اتنے غمگین ہیں، اتنے غمگین ہیں، وہ کھانا پینا بھول چکے ہیں، ان کے گھر میں آگ نہیں جل رہی، ان کے ہاں دکھ ہے. کوئی دکھ میں کھانے کو یاد رکھتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اپنے ہاں کھانا بناؤ اور ان کے گھر کھانا پہنچاؤ، اور 3 دن کا سوگ ہوتا ہے، 3 دن ان کے گھر میں آگ نہیں اگر جلتی، وہ دکھی ہیں تو رشتہ داروں کو، قریبی عزیزوں کو، دوستوں کو ہمدردی کرتے ہوئے، اس کے بال بچوں کا، اس کا اور اس کے گھر والوں کا خیال کرتے ہوئے اس کے گھر کھانا اپنے گھر سے پکا کے پہنچائے، صرف اس کا، نہ کہ پوری برادری کا. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. آج کون اس پہ عمل کرتا ہے؟ آج بالکل الٹ ہے کہ جس کے ہاں فوتگی ہوئی ہے اس کو بھی دفناؤ، اور جو زندہ ہے اس کو بھی مجبور کرو کہ تم قرضہ لو، سود پہ لو، آنے والوں کو کھلاؤ، 1 دن نہیں، 3rd day بھی، 7th day بھی، 40th day بھی، اور ہر سال بھی کھلاؤ. کہ کون سا طریقہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو نہیں انٹروڈیوس کرایا، یہ ہماری اپنی رسمیں ہیں، اور اپنی ہی نہیں بلکہ پیچھے والے فور فادرز کی، جو ہمارے فور فادرز تھے. ہماری اکثریت ہندوؤں یا سکھوں کی اولاد ہے، وہی رسمیں چلی آ رہی ہیں، ان کو ہم نے چھوڑا نہیں، ہم اسی نظام سے جڑے ہوئے ہیں، اسی مذہب سے جڑے ہوئے ہیں، اسی ٹریڈیشن سے جڑے ہوئے ہیں جو شروع میں ہمارے ہاں پہلے سے چلتی آ رہی ہے. آج ہم تو یہاں ہیں، انڈیا میں چلے جائیے، وہاں کے مسلمانوں سے پوچھئے کیا یہ رسمیں جو ہم یہاں کرتے ہیں کیا یہ وہ ہندوانہ رسمیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے ہاں میت ہو وہ 3rd day نہیں مناتے؟ وہاں سب اکٹھے نہیں ہوتے اور کھاتے پیتے نہیں ہیں؟ 7th day اکٹھے نہیں ہوتے؟ کیا وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں؟ 40th day اکٹھے نہیں ہوتے؟ یہ ساری انہی کی رسمیں ہیں جو ہم نے لے لی ہیں اور اس کو اسلامائز کر دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں بڑے ثواب کا کام ہے، کوئی طریقہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مسلمان کو سوگ منانے کی 3 دن کی اجازت دی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. صحابہ کرام کی تو یہ حالت تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کے گھر میت ہو اور جنازے کے بعد ہم اس کے گھر اکٹھے ہوں تو یہ نوحہ ہے. نوحہ صحابہ کہا کرتے تھے، یہ نوحہ کے لیے ہم جمع ہو گئے ہیں، اور نوحہ حرام ہے ہمارے دین میں، اس لیے وہ چلتے پھرتے ایک دوسرے کو تعزیت کر دیا کرتے تھے. بہت کم ملتے ہیں ایسے رواج کہ کسی کی میت ہو اور اس کے گھر میں لوگ اکٹھے ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ کام نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کتنی شہادتیں صحابہ کرام کی ہوئی ہیں، کیا ربی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں کہیں یہ ملتا ہے کیا آپ ان کے گھر گئے ہوں؟ تعزیت کی ہے لیکن اکٹھے نہیں ہوئے. تعزیت کی ہے گھر والوں سے، شوہر کو اگر اس کو دکھ ہوا اس کی بیوی کا تو اس کو تعزیت کر دی، اور اگر بیوی کو دکھ ہوا کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا تو آپ نے اس کو تعزیت کی، اور تی بھی چلتے چلتے. بس یہ طریقے تھے، بڑے سمپل سادہ، جس کو آج ہم چھوڑ بیٹھے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں جو ٹریڈیشنز ہماری ہیں اور آبا اجداد سے چلی آ رہی ہیں یہی دین ہے، یہ وہی باتیں ہیں جیسے وہ کہا کرتے تھے وجدنا علیہ آباءنا، ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں ہمارے بزرگ یہی کرتے چلے آئے ہیں. اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے دین کے بعد کیا چیز ہو سکتی ہے بہتر؟ کیا رسول کچھ بتائے اس کے مقابلے میں ہم یہ کہیں کہ وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اس پر اپنے آبا اجداد کو پایا؟ سب چیزیں قابل غور ہیں ہم مسلمانوں کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا تو قرآن مجید میں کہا گیا کہ دیکھیے وہ رسول ہے النبی الامی الذی یجدونہ فی التوراۃ والانجیل، اور یہ رسول بھیجا ہے جو نبی بھی ہے اور امی ہے، ان لیٹرڈ ہے، ان پڑھ ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو یہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی اپنی تورات اور انجیل میں بھی پاتے ہیں کہ واقعی وہ علامات جو ہماری کتاب میں لکھی گئی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں. اور یہ رسول جب آئے تو یہ کیا کرتے تھے، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، انہوں نے آ کے اہل اسلام کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا اور خبیث اور ناپاک چیزوں کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائے یہ حرام ہے. جی ہاں، یہ حق بھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، آپ کا یہ فرض تھا. آپ کا یہ فرض نہیں تھا کہ قرآن مجید دے کے چلے جائیں اور بس باقی ہم اس کو سمجھیں اور جو چاہیں اس کے مطلب لیں. نہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول کی ڈیوٹی لگائی، آپ کا یہ فرض تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اور آپ نے بتایا. یقین مانی آپ نے بتایا، ہم مسلمان اس کو مانتے ہیں، آپ نے بتایا. کہیں نہیں لکھا قرآن مجید میں کہ گدھا حرام ہے، کتا حرام ہے، کہیں نہیں لکھا. رسول کی سنت کی طرف جائیں گے، حدیث کی طرف، تو وہاں یہ ملے گا آپ کو کہ آپ فرماتے ہیں الا لا یحل لکم الحمار الاہلی. مسلمانوں یاد رکھو جو میں کہہ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ کہو کہ قرآن مجید میں نہیں ہے تو اس لیے ہم حدیث کو کیوں مانیں. میں کہتا ہوں کہ لا یحل لکم الحمار الاہلی، آج کے بعد تمہارے لیے یہ پالتو گدھا حرام ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا. پھر اسی طرح کتا کہیں نہیں ہے، یہ قرآن مجید میں لکھا ہو کہ یہ حرام ہے. رسول کو ایک طرف کریں تو ناشکری تو الگ ہے، بنتے کیا ہیں ہم؟ قرآن پر بھی عمل نہیں ہوتا پھر بنتے کیا ہیں؟ وہی جو فار ایسٹ کے لوگ کھاتے پیتے ہیں وہی ہم بھی کھائیں. بندر وہ کھائیں، کتا کھائیں، گند کھائیں، وہی ہم بھی کھائیں. قرآن سے اس کے جواز نکال دیں، کیونکہ قرآن میں نہیں ہے لہذا حلال ہے. اور بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا. یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال. اور یہ رسول اس لیے بھی آیا ہے کہ جو ایمان لائے اس پر جاہلی دور کے جتنے بھی بوجھ لدے ہوئے تھے، رسم و رواج کے، عقائد کے، نظریات کے، مختلف قسم کے، وہ سب بوجھ یہ رسول اتار پھینکے اور ان کو آزاد کر دے، اور انہیں کہے کہ یہ آسان دین ہے، اس کو لو اور اس پر عمل کرو. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیا. بڑا آسان دین ہے، بڑا آسان. ہم رسم و رواج میں جب پڑھیں گے تو دین بڑا مشکل بھی لگے گا، اور دوسرے بھی کہیں گے یہ کیسی باتیں ہیں جن میں لاجک نہیں اور جن میں کوئی عقل کی، کوئی عقل کو سمجھ میں آنے والی نہیں یہ باتیں. نہیں، یہاں اتنے ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ آبا و اجداد کی رسم و رواج کو تو ہم قبول کر لیتے ہیں بزرگوں کے، لیکن دنیا کے معاملے میں ہم بڑے ہوشیار ہیں. وہاں پھر آبا و اجداد کو نہیں دیکھتے کہ وہ کچے مکان میں رہتے تھے، ہم بھی کچے مکان میں رہ لیں. وہ گدھے پہ سوار ہو کے کام پہ جاتے تھے، ہم بھی گدھے پہ سوار ہو کے جائیں. آبا و اجداد ایسے کرتے تھے نا، لیکن دنیا کے معاملے میں ہم بڑے ہوشیار ہیں، لیکن رسم و رواج کے معاملے میں ماں باپ کو لے لیتے ہیں، آبا و اجداد کو لے لیتے ہیں. کیوں؟ دونوں طرف ایک جیسا ہونا چاہیے. اگر رسول کو مانا ہے تو پھر یہ سب باتیں ایک طرف کرنا ہوگی. بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں سب رسم و رواج کو خدا حافظ کہنا ہوگا. سادگی، آج حقیقت یہ ہے کہ ہماری نام و نمود اور شہرت طلبی نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ہم دن بدن نئی نئی رسم و رواج کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور فضول خرچی، دولت کی ریل پیل، اور اس میں حرام حلال کی تمیز نہ ہونا، یہ سب اس کے نتائج ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دین اس بات پہ بڑا زور دیتا ہے کہ دھیان کرو، یہ جسم پر اگر ایک کرتا پہنا ہوا ہے 10 روپے کا اور 9 حلال کے ہیں اور 1 حرام کا ہے، جب تک یہ کرتا اس جسم پر ہے 40 دن تک اللہ تعالیٰ کسی قسم کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. اس حد تک اس انسان کو محتاط رکھتا ہے یہ دین. میں اگر اس سے بچ جاؤں میرا بھی فائدہ، جن کو کھلاؤں گا ان کا بھی فائدہ، اور جس سے میں بچاؤں اس کا بھی فائدہ، اس کو بھی میں نے نقصان نہیں دیا، یہ فائدے ہیں. مگر ایک غلط کام کر بیٹھوں تو سوچئے اس کے مجھ پر اثرات، بچوں پر اثرات، جو کھاؤں گا اسی سے خون بنے گا اور اسی خون سے ایک مزاج بنے گا، اسی مزاج کی روشنی میں بات کروں گا، سوچوں گا، اور وہی مزاج اولاد میں منتقل ہوگا، اور وہی اولاد کل کو مستقبل کس قسم کا ہے. جس طرح ہمارے حالات ہیں بہتر سے بہتر نہیں ہو رہے، بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ہماری اولادیں نیک ہوں گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ دین ہم کو دیا ہے، کسی کے پاس یہ دین ہے ہی نہیں. ہم کیا کیا شکر ادا کریں رب کا، اپنے آپ کو ہی لے لیں. میں اپنے آپ کو لیتا ہوں. حقیقت میں آپ دیکھیے، آپ ہیں، کوئی اور آپ جیسا نہیں ہے. کبھی اس کو بھی آپ نے ریئلائز کیا؟ کتنا بڑا شکر ہے انسان، کتنا قرض کیا اللہ نے مجھے، کم از کم اتنا تو بنا دیا میں آپ ہوں، خود ہوں. پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت جو نوازا ہوا ہے اس میں ایک صحت ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس صحت نہیں، وہ پیسے لیے پھرتے ہیں کہ لوگوں مجھے میری صحت لٹا دو، اور کچھ تو ایسے ہیں جو سارا کچھ دینے کو تیار ہیں کہ لے لو مجھ سے، مجھے میری صحت لٹا دو. مگر اللہ نے ہمیں صحت دے رکھی ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ اس کا کتنا شکر ہم ادا کریں؟ میں اس وقت ہوں، میرے پاس تھوڑی سی پیسے ہیں، کوئی جاب ہے، کوئی بزنس ہے، اس سے میری انکم ہے. کبھی میں نے یہ سوچا کہ کتنے لوگ ہیں جو درخواستیں لیے پھرتے ہیں کہیں جاب مل جائے، کہیں کچھ بزنس مل جائے. کبھی میں نے سوچا کتنا شکر کا مقام ہے جو اللہ کا کرنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ میں جب کھانا کھاتا ہوں، میری فیملی میرے پاس ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں. کبھی میں نے سوچا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی فیملی سے محروم ہیں، فیملی کے پاس نہیں، حسرتیں ہیں ان کے پاس، کاش کہ میرے والدین ہوتے، میرے بچے ہوتے، میری بیوی ہوتی، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا. یہ ساری نعمتیں ہیں، نعمتیں جس کا اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرتے جاؤ تو میں تمہیں اور دیتا جاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھنا میری سزا بھی بڑی سخت ہے. ملک یہ پاکستان جب بنا تھا، بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، یہ تھی نعمت، ہم نے اس کی ناقدری کی اور ہم اس کی سزا بھگت چکے ہیں 1972 میں. لیکن اب جو صورت حال ہے اس کو دیکھ لیجئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. کیا یہ واقعی شکر ادا ہو رہا ہے؟ ہماری لیڈرشپ دیکھیے کس طرح ایک دوسرے کے خلاف زبانیں ہیں، نفرتیں ہیں، حقارت ہے، ضد ہے، تعصب ہے، ناقابل برداشت رویہ ہے، اور اس رویے نے قوم کو بانٹ کے رکھ دیا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسلام تو چاہتا ہے کہ سب بھائی بھائی رہیں، کیا یہاں کفر اسلام کی جنگ ہو رہی ہے؟ سب مسلمان مگر آپس میں بٹے ہوئے. تحسبہم جمیعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، یہ تو اللہ نے کفار کی ایک عادت بتائی تھی اور ان کی سوسائٹی یا ان کی حالت جو اندرونی تھی وہ بتایا تھا کہ تمہیں بظاہر تو یہ اکٹھے نظر آئیں گے مگر دل ان کے ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں. آج وہ کیفیت ہماری بن گئی ہے. بہت سی ناشکریاں ہیں جو حقیقت میں ہم کر رہے ہیں اور جس کے آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت ہم پر طاری ہو رہی ہے، مسلط ہو رہی ہے. تقاضا آج کے دور کا یہی ہے. ہم سب مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح کیسے اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ کسی کے خلاف ہم شکوہ نہ کریں، برداشت کریں، اور جو اللہ نے دے رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں، الحمدللہ کہیں، اللہ تیرا بڑا شکر ہے. یہی الفاظ نکلتے جائیں حقیقت میں کسی کے خلاف نہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے جو دوسرے کے پاس نہیں، اتنا ہی کافی ہے، دوسرا اس سے محروم ہے، مجھے اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے. یہی چیز، یہی خیال ہی آ جائے تو شاید ہم دوسرے کے خلاف سوچے ہی نہ. مگر مسئلہ یہی ہے کہ دوسرے کے خلاف جو کچھ ہے، دوسرے کے پاس جو کچھ ہے وہ کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں. یہ اللہ کا شکر ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ اللہ نے سب کچھ ہمیں دے رکھا ہے، ہماری زندگی میں اتنی مہربانیاں اس کی، اتنی مہربانیاں کہ جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیو، میں یہ نصیحت اپنے آپ کو بھی کر رہا ہوں، یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، میرے لیے بھی ہے، کہ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کی ہم قدر کریں، ان کو کاؤنٹ کریں، ان کو کبھی دیکھا کریں. ایک شے اگر چھن جائے تو کیا ہو سکتا ہے، ہماری زندگی کی کایا پلٹ سکتی ہے. یہ سب ایسی چیزیں جو بن مانگے اس اللہ نے ہمیں دی ہیں، اس کا شکر ادا کرنا ہم سب پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی یہ توفیق دے کہ جو نعمتیں ہم نے پائیں اس کا ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں، تاکہ وہ خوش ہو کے ہمیں مزید نوازے اور ناشکری سے ہمیں بچائے کہ جو کچھ اس نے ہمیں دے رکھا ہے وہ کہیں ہم سے چھین نہ لے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين.